تقریر کے سلسلے میں ہمارے شکاگو کے مشہور و معروف عالم اور مفتی ہمارے ادارے کے اہم ترین ذمہ دار رکن استاد حدیث اور فقہ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب مد ذمہ العالم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت طیبہ پر ہمیں خطاب فرمائیں. ہم سب مفتی صاحب کی خدمات سے اور ان کے شخصیت سے واقف ہیں, ہمارے ادارے کے ہی نہیں بلکہ اس شہر کے ذمہ دار علماء کرام میں اور قائدین میں ان کا شمار ہے. یہ ہمارے ادارے میں حدیث کی بڑی کتاب پڑھاتے ہیں, افتا کے جو ہمارا گروپ ہے اس کے ذمہ دار رکن ہیں, جو فتویٰ دینے والی ٹیم ہے جس کے صدر حضرت مفتی نواب الرحمان صاحب مد ذلو اور مفتی نواب الرحمان صاحب کے ساتھ مفتی غلام سمنانی صاحب اور مفتی عبدالستار صاحب, یہ ہمارے شریعہ بورڈ کے افتا کے ذمہ دار حضرات میں سے ہیں. میں مفتی صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ گویا آپ کا جو انداز ہے کہ زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل, یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ دار دوش ہے کہ کسی ہر ایک کے بارے میں فکر اور درد اور طلب کے ساتھ آپ اس طرح یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات مفتی صاحب کا خطاب پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. جو حضرات کوئی دور بیٹھے ہیں بہتر ہے کہ مجلس کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے قریب آ جائیں, بولنے والے کو بھی تھوڑا اچھا نظر آتا ہے. اگر آپ سامنے ہوں تو خطاب کے موقع پر سامنے بیٹھنے کا ایک اثر ہوتا ہے, تو جو معذور اور مجبور ہیں وہ ضرور دیوار کے ساتھ بیٹھیں اور چیئر پر جو بیٹھے ہیں وہ حضرات صحیح ہیں, لیکن دوسرے جو ہمارے حضرات ہیں اور ذمہ دار حضرات بھی اگر ادھر ادھر ہمارے ادارے کے جو ذمہ دار ہیں وہ اگر کوئی خدمات میں نہیں ہیں تو ان سے بھی خواہش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سماعت فرمائیں. مفتی صاحب
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر, ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله, كشف الدجا بجماله, حسن الجميع خصاله, صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا محمد نام تھا, جس کا محبت پیغام تھا جس کا, وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی, وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی, کلی آغاز تھا جس کا, چمن انجام تھا جس کا. محترم علماء کرام, صدر محترم, میرے دوستو اور میری مائیں اور بہنوں, ہمارے مولانا جعفر صاحب نے جس شخصیت کی نعت پیش کی ہے وہ سارے علماء کرام کے قائد ہیں اور قائد تھے. آج بھی جب حضرت کا نام لیا جاتا ہے تو جن حضرات نے حضرت کی زیارت کی ہے ان کے سامنے حضرت کی شخصیت پورے مجسم شکل میں سامنے آ جاتی ہے. حضرت کے علوم, خاص طور سے اسرار اور رموز کا جو علوم تھا, اللہ پاک نے ان کو عنایت فرمایا تھا اور اپنے خاندانی جو علوم جس کو علوم قاسمی کہتے ہیں اس کے وہ امین تھے. ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پورے علماء دیوبند کی جو جماعت ہے وہ جماعت کی نظر میں مقبول اور محترم شخصیت تھی. حضرت کی طرف کوئی بھی بات جب منسوب کی جاتی ہے تو ہم سب کے دلوں میں عقیدت اور محبت کے جذبات ابھرتے ہیں. آج پوری دنیا میں جہاں کہیں علماء دیوبند خدمت انجام دے رہے ہیں, چاہے وہ مکتب کی شکل میں ہو, چاہے وہ ادارے کی شکل میں ہو, چاہے وہ جامعات کی شکل میں ہو, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اصلی تعلیم کی شکل میں ہو, بشرطے کہ ان کے رہبر علماء دیوبند میں سے کوئی ہو, تو ان میں بھی مزاج علماء دیوبند کیسے آ جا رہے پورے ادارے میں, ادارے میں کام کرنے والوں میں, اس کی فکر ہر ایک کے اندر رہتی ہے. علماء دیوبند کے جو خیالات ہیں, علماء دیوبند کے جو طور و طریق ہیں, وہ اقرب الی السنہ ہے. یہ کوئی عقیدت مندانہ بات نہیں, بڑے بڑے علماء سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ہم نے بڑی تحقیق کی کہ مسلک دیوبند ہے کیا, کیا کوئی نیا مذہب شروع ہو رہا ہے. فرمایا کہ نہیں, بڑی تحقیق کرنے کے بعد صرف ان کی باتوں میں نہیں بلکہ ان کی شخصیتوں کا مطالعہ کیا, پھر شخصیتوں کے مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ باتیں الہامی ہیں, یہ مسلک الہامی ہے. لہذا ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اقرب الی السنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے زیادہ قریب, سنتوں سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی مسلک ہے تو وہ ہمارے مسلک علماء دیوبند کا ہے. اور ایک بات جو ہمارے مولانا جعفر صاحب کی نعت کے بعد دل میں آئی, تو اس ادارے کے بارے میں کسی نے ایک خواب دیکھا تھا. جس ادارے میں ہم یہاں تشریف فرما ہیں, آپ حضرات تشریف فرما ہیں, اس کے بارے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اس جس نے خواب دیکھا اس کو پوچھا کہ مجھے ابھی مفتی نواز الرحمان صاحب سے ملنا ہے. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ شورا کی بڑی اہم میٹنگ چل رہی ہے تو حضرت اس میں مجبور ہیں. کہا کہ بھائی میں شورا میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں, مجھے ان سے ملا دو. تو اس آدمی نے کہا کہ چلو میں آپ کو ملا دیتا ہوں. چنانچہ پھر وہ آدمی شورا کے دوران آیا اور اس صاحب سے کہا کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور وہ ملنے آئے ہیں. تو خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ مفتی صاحب بہت عزیزانہ انداز میں آئے اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات بھی. خیر میرے دوستو, یہ ایک مبشرات ہے, مبشرات میں سے ایک چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے اس کا تعلق ہمارے اکابرین کے ساتھ ہے اور ہمارے اکابرین جس سوچ اور جس فکر کے ساتھ اداروں کو چلاتے آئے ہیں اور چلا رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ ادارہ بھی اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ چلے گا، الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نے جس مسلک، جس علماء کرام کے مسلک کا دامن پکڑا ہے، اللہ پاک اس میں اور مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس میں لگے رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور دیوبند کے جو فیوزات اور برکات پورے عالم میں ہیں، اللہ اس ادارے سے بھی وہی فیوز اور برکات پورے عالم میں پھیلا دیں۔ ایسی شخصیتیں ان اداروں سے اللہ پاک پیدا فرمائیں کہ جن اداروں کی، ان شخصیات کی برکات سے کتنی بدعات ہیں کہ لوگوں کو بتلایا گیا کہ یہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، تو بدعات کا قلع قما ہو جائے یا بدعات بالکل ختم ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ جو ہمارا جلسہ ہے اس کا ایک خاص عنوان ہے، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے اعتبار سے کوئی آدمی کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی کمزور ہو، نہ ان کی نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ تلاوت کا ٹھکانہ ہے، لیکن جب اس کے سامنے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پیش کیا جاتا ہے تو اس کے دل کے جذبات محبت کے ساتھ ابھرتے ہیں کہ یہ میرے آقا کا نام لیا جا رہا ہے۔ بہت مشہور ہے کہ بہت شرابی آدمی تھے، شاعرانہ مزاج تھا، اور اپنے آپ ان کے ذہن میں، ان کے گمان میں یہ تھا کہ مجھ سے زیادہ اردو سمجھنے والا، بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نشے کی حالت میں اس کے سامنے بات کی کہ مولانا آزاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ میں ان کو طفل مکتب سے زیادہ حیثیت نہیں دے سکتا۔ پھر شوریش کشمیری کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، فرمایا کہ ابھی وہ بچہ ہے، میرے سامنے تم ایسوں کی بات کرتے ہو۔ اس طرح بڑے بڑے لوگوں کی ان کے سامنے بات کی گئی تو بس اس انداز سے وہ بات کرتے تھے۔ تو اس دوران میں ایک آدمی نے کہا کہ محمد عربی کے مقابلے میں آپ کی کیا حیثیت، کیا مقام ہے، یا آپ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے؟ ایک آدمی شراب کی حالت میں ہے، بے ہوشی کے عالم میں نہیں سمجھو، وہ کہہ رہا ہے میرے سامنے سے اٹھ جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی شخصیت کا نام تم میرے سامنے لے رہے ہو کہ جس کے نام کے نام بولنے میں بھی محبت ابھرتی ہے، جس کا نام لیا جائے تو ہونٹیں ملتے ہیں، ایسی شخصیت کے جو میرے ایمان کا جز ہے اس کے سامنے، ایسی شخصیت کے سامنے تم میری اپنی حیثیت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو خیر میرے دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے۔ آج ہم سیرت بیان کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ ایک تہذیب کی سیرت بیان ہو رہی ہے، شخصیت کے اندر تہذیب چھپی ہوئی ہے، جس نے مخلوق کو خالق کا تعارف کرایا۔ آدمی اپنے جسم کے وجود کے لیے چمچیوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، ہمارے ایمان کے وجود کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی، ان کے بغیر ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، گویا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا نصیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی مجلسوں میں ایک بات سنی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت کوئی نقطہ نہیں۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے اپنی ذات میں وحدانیت کی صفت کے ساتھ متصف ہے، ایسے جو کلمہ دیا گیا اس کلمے میں بھی وہ وحدانیت کی صفت کے ساتھ ہے، اس نے اپنے کلمے میں ایک نقطے کو بھی برداشت نہیں کیا۔ اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ بتاؤ اس میں کوئی نقطہ ہے؟ فرمایا کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ طیبہ کے اس کلمے میں اس جملے میں ایک نقطہ نہیں, یعنی محمد الرسول اللہ کی شخصیت بے داغ ہے, اس میں کوئی داغ نہیں. اللہ پاک نے آپ کے نام کے ساتھ ایسا نام رکھا کہ جس میں نقطے کا بھی دوبارہ نہیں کیا کہ میرے محمد کی زندگی کو آپ کسی بھی صورت میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کو داغدار نہیں پاؤ گے. پھر حضرت کا ایک انداز تھا سمجھانے کا, مجلس میں ہمارے حضرت مفتی صاحب اور علماء کرام کی مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں کہ وحدانیت کی تعلیم کیسے دیں. تو آپ نے پھر اس مجلس میں محمد رسول اللہ کے ذریعے سے آپ کے ختم رسول ہونا ثابت کیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو خیر بہرحال میرے دوستو, یہ جو ہماری آج کی مجلس ہے الحمدللہ شام تک یہ مجلس اللہ کے فضل و کرم سے چلے گی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. جہاں کہیں اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں, مجلسیں قائم کرنے والوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے, ہمارے جتنے علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوا دیں. کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا عام ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نسبت جس نسبت کے ساتھ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہمیں جمع کرایا جا رہا ہے, یہ نسبت کی لاز رکھتے ہوئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے. ہم سب کے دلوں میں یہی جذبہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانوں کا نام پکارا جائے گا تو انشاءاللہ رحمت عالم کا بھی نام پکارا جائے گا, اور رحمت عالم میں کام کرنے والے جتنے افراد ہیں ان سارا کا نام لیا جائے گا, اور ان کے ذمہ میں آپ حضرات کا بھی نام آئے گا. جن دن اس طرح کی مجلسوں میں جو جو بھی شریک ہوا ان تمام کا نام آئے گا, اور اس نام کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام نصیب ہوگا جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں رہ گئی. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ان کے فضل و کرم سے یہ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے تو اللہ پاک ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کر دیں گے, اور ہم سب کی نجات کا یہ ذریعہ بن جائے گا. اس لیے میرے دوستو, دین کی نسبت پر جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ساری مجلسیں بابرکت ہیں, لیکن ان مجلسوں میں یہ مجلس کہ جس میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جائے اور سیرت طیبہ سنی جائے, یہ مجلس اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہے. علماء کرام نے لکھا ہے دو عبادتیں جس پر قبولیت کی مہر لگتی ہے, ایک وہ عبادت کہ جو کام جو عمل شریعت کا جو حکم کیا جائے تو اس میں اتباع سنت کا لحاظ کیا جائے, ہر وہ عمل کے جو اتباع سنت کے دائرے میں ادا کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی نظر میں مقبول ہے. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا, یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل میں اللہ سبحانہ و تعالی خود اور ان کے مقرر فرشتے خود شریک ہیں, اور ایمان والوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جب یہ کام کرتے ہیں تم بھی یہ کرو. یہ الگ بات ہے کہ ان کی کام کرنے اور وہ کس انداز سے اس کو ادا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا, میرے دوستو وہ زبان کے جس زبان سے آپ کا درود پڑھا جائے وہ زبان کتنی سعادت ملنے والی زبان ہوگی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کو دس اللہ کی رحمتیں ملیں گی, اس کے دس گناہ معاف ہوں گے, اور جنت میں اس کے دس درجے بلند ہوں گے. اب ہمارے آج کی اس مجلس میں نہ معلوم کتنی مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس پر ہمارا کام صرف لکھنا ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑھ لو، جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے آپ سبھی حضرات پڑھنے والے ان کو 10 نیکیاں مل جائے گی، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ان مجلسوں کو جو قبولیت حاصل ہوئی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد جب درود شریف پڑھا جائے تو رحمتیں اترتی ہیں، یہ رحمتیں جب اترے گی تو اس کی برکت سے اس مجلس کے قیام کا جو مقصد ہے وہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ اطاعت والی محبت ہے، اللہ ہم سب کو آپ کی محبت اطاعت والی نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت اطاعت والی مانی جائے، ورنہ محبت کے تذکرہ کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، دو دو تین تین گھنٹے آپ کو سیرت بیان کریں گے لیکن نماز کا وقت ہوگا تو نماز ہی غائب۔ یہ کون سی محبت ہے؟ جس کام کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا وہی کام نہیں؟ اور ویسے تذکرے تو ایسے تذکرے تو غیر بھی کرتے ہیں۔ خیر بار آدمی دوستو، یہ تو کچھ ابتدائی باتیں تھی، ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں اور سیرت کو سنیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اگر سے محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے لیکن فضائل میں یہ حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے کو جب بنایا اور آپ کے جسم میں جب روح ڈالی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت کو آپ کی پیشانی پر رکھ دیا گیا۔ پھر دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں آنے کے بعد نسلن بعد نسلن وہ نور آتا گیا آتا گیا، یہاں تک کہ عبد المطلیب کے صلب میں آیا اور عبد المطلیب کے راستے سے خواجہ عبداللہ کی پیشانی پر وہ نور آیا۔ امینہ نامی ایک عورت، جب خواجہ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جوانی کی عمر کو پہنچے تو امینہ نامی ایک عورت نے آپ سے یوں کہا، وہ یہودی عورت تھی، اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو خواجہ عبداللہ نے کہا کہ ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ بڑے جہاں طے کرتے ہیں وہی ہم کریں گے، ابھی اس وقت ہمارے بڑوں نے اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں۔ پھر عبد المطلیب نے حضرت آمینہ سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ پھر نکاح ہو چکنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہی عبداللہ اس آمینہ کے پاس سے گزرے تو آمینہ سے خود کہا کہ میرا نکاح تو ہو چکا ہے لیکن اب اگر تو بھی چاہے تو میں تجھ سے بھی نکاح کروں۔ تو اس عورت نے یوں کہا کہ نہیں نہیں، اب مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ کیوں، تو میرے پیچھے پڑی تھی؟ کہا کہ نہیں، تمہاری پیشانی پر جو نور میں نے دیکھا تھا وہ نور تو ہوتا آمینہ کے بطن میں چلا گیا، میں تو اس نور کی وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں اس نور کا تذکرہ ہے اور وہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ نبی میرے بطن سے پیدا ہو، اب وہ نور تو آمینہ کے بطن میں چلا گیا لہذا اب میں آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ذاتی نبوت ہے اور دوسرے جتنے انبیاء کرام ہیں ان سارے نبیوں کو جو نبوت ملی وہ آپ کی نبوت کا پرتو ہے۔
اصل روشنی سے اس دوسری جگہ پر وہ روشنی پہنچے اور اصل روشنی بند ہو جائے تو وہاں بھی اندھیرا چھا جائے, تو وہ روشنی کا اثر جو باہر پڑے گا وہ پرپل ہے, اور جہاں اصل روشنی ہے اس کو کہیں گے کہ یہ ذاتی روشنی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور دوسرے انبیاء کرام کی نبوت آپ کی نبوت کا پرپل ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پر جہاں بنی آدم سے عہد و پیمان لیا گیا وہاں سارے انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سارے نبیوں کی روحوں سے عہد و پیمان لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ثم جاءكم رسول سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم جس نبی کے گن گا رہے ہیں, ہم جس نبی کی سیرت کو بتلاتے ہیں, بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, میرے دوست, وہ نبی کی شخصیت اللہ کی نظر میں کتنی عظیم ہے. لہذا جب اللہ کی نظر میں وہ نبی اتنا عظیم ہے تو اس نبی کی امتیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے عظیم نبی کی امتی ہیں, لہذا ہماری ذمہ داری اتنی ہی عظیم ہے, اور اس عظیم ذمہ داری کو ادا کریں گے تو ہی عظمت والے ہم بنیں گے, قیامت کے دن وہی عظمت ہمیں نصیب ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ آپ کے آنے کی برکات کا ظہور ہونے لگا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ عام طور پر حمل کے ٹھہرنے کے بعد عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی تھیں, مجھے کبھی اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, یہاں تک کہ میں زمزم سے پانی لینے کے لیے جاتی تو مجھے زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی, پانی خود اوپر آ جاتا اور میں وہیں سے پانی لے کر چلی آتی. مکہ کی عورتیں اس کا انتظار کرتی کہ آمینہ کب زمزم سے پانی لینے جاتی ہے, اس لیے کہ ہمیں تو نیچے بول ڈالنی پڑتی ہے, بڑی مشکل سے پانی اوپر آتا ہے, لیکن جب آمینہ جاتی ہے تو پانی خود اوپر آ جاتا ہے. تو وہ آمینہ کو کہتی وہ عورتیں کہ تم چلو ہمارے ساتھ کنویں کے پاس, چاہے پانی لو یا نہ لو, لیکن پتہ نہیں تمہارے اندر کیا اللہ نے خوبی رکھی ہے, کہ تمہارے اندر کیا ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور یہ برکات ہیں. جب دنیا میں تشریف لا چکے, وہاں کے دستور کے مطابق دیہات میں بچوں کو بھیجنا ایک رواج تھا. آپ کے خاندان والا نے بھی سوچا کہ ان کو بھیجا جائے, عورتیں خود آتی. چنانچہ ایک عورت آئی, کئی عورتیں آئیں, لیکن سب نے پوچھا کہ باپ زندہ ہے, کہا کہ نہیں, ابھی کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی آئی, اپنے شوہر سے کہا کہ کچھ نہیں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, لیکن اس یتیم کو ہی ہم لے جائیں. میرے شوہر نے کچھ پسو پیش کیا لیکن میں نے کہا نہیں, خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی کو لے جائیں. کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جب یہ بات کہی, شوہر راضی ہو گئے, تو وہ عبد المطلب کے مکان میں آئی, آمینہ سے بات ہوئی, آپ کے والدہ محترمہ سے بات ہوئی کہ ہم آپ کے بچے کو لے جانا چاہتے. تو آپ کی والدہ نے یہ کہا, یہ سویا ہوا ہے, آپ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا. حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہ کم از کم میں چہرہ تو دیکھوں کہ بچہ کیسا ہے. جیسے ہی میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ مسکرائے. میں نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی مسکراہٹ نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے, مجھے اس کی مسکراہٹ سے سکون مل رہا ہے. چلو, اس کا باپ نہیں ہے, اس کے خاندان والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے گھر لے جاتے ہیں, کم از کم اس کی مسکراہٹ سے مجھے سکون تو ملتا رہے گا. میں تو اس غرض سے اس کو لے کر روانہ ہوئی، سوار اوپر سوار ہوئے، میرے شوہر آگے بیٹھے، مجھے کہا تم پیچھے بیٹھ۔ جیسے ہی میں محمد کو لے کر پیچھے بیٹھی، سواری میں چلنے کا نام نہیں لیا، بہت کوشش کی تو میرے شوہر نے کہا کہ ایسا کرو تم آگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں محمد کو لے کر آگے بیٹھی اور میرے شوہر پیچھے بیٹھے، فوراً سواری چلنے لگی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد کے بچپنے میں بھی کوئی اس کے پشت کرے، پیٹ کرے۔ محمد تو قائد ہے، قائد کو تو ہمیشہ آگے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بچپن ہی میں یہ بتلا دیا کہ آنے والا بچہ، اور یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کا قائد بننے والا ہے۔ اس کو ظاہری طور پر بھی ہم قائدانہ صورت اور شان دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ سواری میں آگے اس کو رکھو تو ہی سواری چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزاج میں اعتدال پن اور مزاج میں عادلانہ مزاج تھا۔ علماء کرام اس کی دلیل دیتے ہیں کہ تعلیمات میں تو عادل ہے، لیکن آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی بچپن سے ہی عادلہ کی تعلیم دی۔ کبھی حلیمہ کی چھاتی سے دونوں جگہ سے آپ نے کبھی دودھ نہیں پیا، داہنی جانب سے دودھ پیتے، حلیمہ کئی مرتبہ چاہتی کہ دونوں جانب سے یہ دودھ پیے، فرمایا کبھی نہیں پیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اس میں میرا حق نہیں ہے، میرا ایک اور بھی بھائی ہے، رضائی بھائی ہے، یہ اس کا حق ہے، اگر میں اس کو بھی پی لوں گا تو یہ میرا بھائی بھوکا رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے دودھ نہیں پیا۔ اس سے علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ ابتدا ہی سے اللہ پاک اس طرح آپ کی تربیت فرماتے۔ ان کی بہت بکریاں تھیں، تو ان کی ایک بہن تھی جس کا نام شائمہ تھا، تو بچی کو کہتے تھے حلیمہ کہ جاؤ بکریاں چرانے، تو روزانہ بکریاں لے کر جاتی، تھک کر آتی، بکریاں بھاگ جاتی، ان کو لاتی، اس کے پیچھے دوڑتی۔ ایک مرتبہ شائمہ نے کہا کہ امی میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ کسی کو بھیجو۔ کہا کہ میں نہیں بھیج سکتی، کس کو، کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا کہ کم از کم محمد کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو آپ نے کہا کہ محمد کرے گا کیا، بچہ ہے، وہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں، آپ بکریاں سنبھالیں گے یا محمد کو سنبھالیں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب میں اس سے کچھ دن پہلے محمد میرے ساتھ تھے جس کو آپ لے کر آئی تھی، تو بکریاں جلدی سے چل کر محمد کے پاس آ گئی تھی، میں آج محمد کو لے جانا چاہتی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں محمد کو لے گئی، میرے بھائی محمد کو لے گئی، میں نے یہ دیکھا کہ بکریوں نے جلدی سے چڑھ کر ساری بکریاں میرے گرد جمع ہو گئی۔ میں حیران ہوں کہ ساری بکریاں دور دور چڑھنے جانے والی جلدی سے چڑھ کر یہاں آ گئی۔ میں یہ دیکھتی تھی کہ میں میرے محمد بھائی کا چہرہ دیکھتی تھی، اور ساری بکریاں بھی محمد کے چہرے کا دیدار کرتی رہتی تھی۔ یہ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، بچپن ہی سے برکات کا ظہور ہو رہا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اقوام عالم کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے، یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو شخصیت تمہارے درمیان میں ہے وہ شخصیت کا بچپن ایسی برکت والا ہے، تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں نہ معلوم دنیا اور آخرت کی کتنی برکات تم کو ملنے والی ہے، یہ تعلیم دینا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات ضرور بیان کیے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی شخصیت کو بیان نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کیا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اقوام عالم میں سے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اس دعویٰ کرنے والے کے دعوے کے اوپر کوئی دلیل اگر اللہ نے بتلائی ہے تو یہ کہا کہ اگر تم نے محمد کی اطاعت کی ہے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور اگر تم نے محمد کی اطاعت نہیں کی تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن اللہ پاک نے کیسے آپ کی تربیت فرمائی. کوئی نازیبہ کلمہ, ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ کوئی نازیبہ کلمہ آپ نے اپنی زبان سے کبھی نہیں نکالا, جبکہ معصومیت کی زندگی ہے. بچپنا تو معصومیت کی زندگی ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو غیر ارادی طور پر بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کوئی نازمہ وہ کلمہ کہ جس کلمے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو آپ کی زبان سے نہیں نکلا. یہ اس امت کی میرے دوست امہ کرام میری تائید کریں گے, یہ اس امت کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت ہے. دوسری امتوں کا آپ دیکھیں, انہوں نے اپنے نبی کی سیرت بیان کی ہوگی لیکن اس امت نے نبی کے بچپن کو بھی محفوظ رکھا اور نبی کے بچپنے کی اداؤں کو بھی محفوظ رکھا, نبی کی جوانی کو بھی محفوظ رکھا اور نبوت کے بعد کے سارے آپ کے اقوال اور افعال کو بھی محفوظ رکھا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور کسی امت میں یہ خصوصیت نہیں. آپ یہود سے پوچھے موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا, ان کو کچھ پتا نہیں ہے. آپ نصرانیوں سے پوچھے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. قرآن نے جو رہنمائی کی ہے اس کے اندر سے وہ بولیں گے لیکن انہوں نے کیا کیا وہ ان کے پاس اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. تو خیر بارہ میرے دوستو, یہ وہ نبی ہیں کہ جس نبی کی شخصیت کو قرآن بیان کرتا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن سے زیادہ سچی کوئی کتاب نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور قرآن جو بات کرتا ہے وہ بیتوت بات کرتا ہے, اس میں ذرا بھی جھول نہیں ہوتی کہ چلو اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ آئندہ زمانے میں اس کے لیے یہ. نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے, آپ نے خود ارشاد فرمایا اس زمانے میں قرآن جس برکات کے ساتھ تھا آج بھی میرے دوست قرآن اسی برکات کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صحابہ کرام نے عشق و محبت کے دائرے میں جس طرح آپ کی شخصیت کو انہوں نے پہچانا, آج بھی امت کا کوئی فرد وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ نبی کی شخصیت کو پہچانے گا, میرے دوست آج بھی اس کے ایمان میں وہی تازگی پیدا ہوگی جو تازگی صحابہ کرام کی ایمان میں تھی. مقام صحابیت ایک الگ چیز ہے, باقی ایمان کا سب کا یہی ہے. صحابہ کرام یہ ساری چیزیں عملی طور پر ہمیں دکھا کے گئے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور سے آتے, آپ کے چہرے کو دیکھتے کوئی بات نہیں کہتے, کوئی بات نہ کبھی کوئی سوال کیا, آپ کی باتوں کو سنتے بس چلے جاتے. پھر کچھ ایک مدت کے بعد آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تم اتنی دور سے آتے ہو, کبھی کوئی سوال بھی نہیں کرتے نہ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں. تو وہ صحابی نے میرے دوست سے عجیب جواب دیا. وہ صحابی نے یوں کہا کہ اللہ کے رسول, آپ کی ذات پر میں ایمان لایا ہوں, جب میرا دل بے چین ہوتا ہے اپنی بستی میں تو صرف آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میں آتا ہوں. میں اتنی دیر جو آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں اس چہرے کے دیکھنے میں میرے دل کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے وہ نورانیت سے مجھے اطمینان ہے, پھر میں آپ سے بات کیوں کروں, مجھے وہ مقام مل جاتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا یہ عمل کوئی خاص مقصد کے لیے ہے؟ فرمایا کہ نہیں, میرے دل میں آپ کی محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب, قیامت کے دن انسانوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں انہوں نے محبت کی ہوگی, آپ چونکہ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ کا حشر بھی میرے ساتھ ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک معیار حق بنایا. آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم. یہ آپ نے صحابہ کو معیار بنایا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے وہ اپنے دل کو تپوئے کہ تیرے دل میں اللہ کے رسول کے بارے میں کیا خیالات ہے، کیا وہی محبت کا جذبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا، جیسے کہ اللہ نے اپنی محبت کا معیار اطاعت رسول بتلایا، ایسے اللہ کے رسول نے بھی اپنی محبت کا معیار صحابہ کے ساتھ محبت کو بتلایا. جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں محبت ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ہیں، اور جس کسی نے اپنے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض و عناد رکھا، انہوں نے صحابہ کے بارے میں اپنا بغض و عناد نہیں ہے، وہ اس نے اپنے دل میں میرا بغض و عناد رکھا ہے. اور یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے منتخب شدہ جماعت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا، صحابہ کے سینے میں وہ صلاحیت تھی، اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں رکھی کہ یہ وہ سینے ہیں کہ جو میرے نبی کے ہر قول و عمل کو لینے والے ہیں، یہ معمولی جماعت نہیں ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کی تعلیمات، نبی کے اخلاق، نبی کے علوم کو اگر پہچاننا ہو تو صحابہ کی تعلیمات، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کے علوم کو پہچانو. اس لیے کہ امت اور نبی کے درمیان میں اگر کوئی واسطہ ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کا واسطہ ہے. اس لیے قرآن کریم نے باپ کے لوگوں کے بارے میں صاف بات فرما دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم جس طرح ایمان لائے، اس طرح اگر باپ کے لوگ ایمان لائیں گے تو جیسے میں نے تم کو ہدایت سے نوازا، باپ کے لوگوں کو بھی میں ہدایت سے نوازوں گا. اس لیے اس کو محبت میں بھی، اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، ازدواجی زندگی میں بھی، زندگی کے سارے شعبہ اور سارے مرحلوں میں حضرات صحابہ کو معیار حق ماننا پڑے گا. یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے. میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے کچھ گزارش کروں گا کہ کیسا ان کے دل میں محبت تھی، کیسا عشق تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں. سورت اور سیرت دونوں میں انہوں نے نبی کا اتباع کیا. آپ کے جیسے میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے جو بڑے بڑے خلفاء ہیں ان سے میں نے خود سنا ہے، جنہوں نے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقاتیں کی تھی. ایک حافظ صاحب ہمارے یہاں رہتے تھے، بیسانی کے اتنی کے تھے، وہ حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ میں حضرت حامی سے بھی بیت ہوں، پھر میں حضرت کی طرف رجوع کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مجلس میں جس انداز سے بولتے ہیں، میں نے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اسی انداز سے بولتے تھے. وہ ہاتھ وہیں تک، جس بات کو میں نے حضرت تھانوی سے سنا وہ بات میں حضرت سے سنتا ہوں، اس بات کے کرتے وقت حضرت نے جس انداز سے ہاتھ اٹھایا، میں نے یہ دیکھا کہ حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ اسی انداز سے ہاتھ اٹھائے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اپنے شیخ کی اس طرح نقل و حرکت کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں، تو ایک امتی صحابہ کرام میں سے وہ صحابی کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابوبکر صدیق کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا. اتنا مضبوط ایمان والا آدمی، اس نے اپنے ساری چیز کو نبی کے طرز پر ڈال دی تھی. ہجرت کے موقع پر مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچتے تھے، تو آپ جب آئے، دونوں ساتھ تھے، تو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال ڈھال ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، دونوں ایک ہی طرح چلتے تھے، پہچان نہیں سکتے تھے کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے، کوئی جانتا نہیں تھا دونوں میں سے کسی کو. یہ تو دھوپ جب آئی تو دھوپ آنے کے بعد آپ کے چہرے اندر تو جب دھوپ آنے لگی تو صدیق اکبر نے سائے کے لیے اپنا کپڑا جب آپ کے سر مبارک پر رکھا تب لوگوں کو پتا چلا کہ اصل نبی تو یہ ہیں، ورنہ لوگ صدیق اکبر کو نبی سمجھ کر انہیں سے مصافحہ کرتے تھے. تو کسی نے لکھا ہے کہ اصل میں صدیق اکبر نے ڈھال دیا تھا اپنے آپ کو نبی کی چال اور ڈھال کے ساتھ، اور آپ کی سیرت آپ کے اندر وہی سیرت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے موقع پر جو کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، جب آپ نے یہ فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے میری ذات پر خوف ہونے لگا، تو صدیق اکبر تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارے کمالات جو آپ کے اندر دیکھے تھے وہ بتلایا کہ نہیں، آپ کو کیسے اللہ ہلاک کریں گے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، حق کی تائید کرنے والے ہیں، لوگوں کے بوجھوں کو اٹھانے والے آپ ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرنے والے آپ ہیں، یہ اوصاف آپ کے اندر ہے، تو آپ کو اللہ پاک کیسے ضائع کریں گے. یہی الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ صدیق تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں مکہ چھوڑ کر تم کو جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ اپنے عبادت کے لیے میدان تنگ ہوتا جا رہا ہے، میں میرے نبی کی مجلس میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، یہ کیسی بات ہے، میں اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ جیسے مقدس بستی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں کیا کروں، میرے ایمان کا خطرہ ہے، میری جان کا خطرہ ہے، میرے گھر والوں کی جانوں کا خطرہ ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں. تو وہ کافر حضرت صدیق اکبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیسے جا سکتے ہو، تم تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، تم تو حق کی تائید کرنے والے ہو، تم تو مہمانوں کا احترام کرنے والے ہو. جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے تھے وہی اوصاف حضرت صدیق اکبر کے لیے وہ آدمی بیان کر رہا ہے. گویا کہ صدیق نے محمد کی سیرت کو اپنے اندر اپنا لیا تھا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، سارے صحابہ کے مجمع کو جمع کیا، اس کے ایک دن کے بعد دنیا سے آپ تشریف لے گئے، آپ نے سارے صحابہ سے کہا جس کا جو حق مجھ سے لینا ہے لے لو، وہاں میں کچھ نہیں لے سکتا. پھر آپ نے ایک بات فرمائی، سن لو، دنیا میں جس نے جس طرح کا میرے اوپر جیسا بھی احسان کیا ہے ان سارے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن ایک آدمی ہے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ صدیق ہے، اس نے میرے اوپر جو احسان کیا دنیا میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا. قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کا مجمع ہوگا، سارے انبیاء کرام اور سارے صلحاء سارے اتقیاء سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان تمام کے مجمع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدیق کو اٹھا کر کہیں گے، صدیق کھڑے ہو جاؤ، تم نے میرے نبی پر جو احسانات کیے ہیں، میرا نبی تو تم کو دنیا میں یہ احسانات نہیں دے سکا، آج میں ان احسانوں کا بدلہ دیتا ہوں، صدیق تمہارے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم جاؤ، تمہارے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھلے ہوئے ہیں. میرا خدا صدیق کا اس طرح اکرام کرے گا. یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کرتی ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ صدیق اللہ کا حکم ہے میں تم کو ہجرت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم ہجرت میں میرے ساتھی رہیں گے، تمنا ان کی یہی تھی کہ نبی یوں کہے کہ میں ہجرت میں اپنے ساتھ لے جاؤں. تو دوپہر کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے فوراً دروازہ کھولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق سوئے تو نہیں تھے؟ تو کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ جب سے تین دن پہلے آپ نے مجھے یوں کہا کہ ہجرت میں ساتھ چلنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اس وقت سے آج تک میں رات کو سویا نہ دین کو سویا، تین دن تین راتوں سے میں جاگتا رہا ہوں، محض اس وجہ سے کہ جب تک حکم آئے اور آپ میرے دروازے کو نوک کریں، اگر میں سویا ہوا ہوں گا تو اٹھنے میں دیر ہوگی، میں اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرا نبی دھوپ میں اتنی دیر کھڑا رہے، اس لیے میں تین دن تین رات سے جاگتا رہا، جیسے ہی آپ دروازہ نوک کریں فوراً میں دروازہ کھول دوں۔ نبی صدیق رو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ یا اللہ میرا مال میرا نبی کے لیے ہے، لیکن میں مال جب دوں گا میرا ہاتھ اوپر رہے گا، میرے نبی کا ہاتھ نیچا رہے گا، میں اتنی بھی عرض نہیں چاہتا کہ میرا نبی کا ہاتھ نیچا رہے اور میرا ہاتھ اتنا اونچا رہے، میں اتنی بھی عرض بھی نہیں چاہتا، یا اللہ تو میرے نبی کے دل میں یہ بات ڈال لے کہ صدیق کا مال میرا مال ہے، وہ میرے مال کو اس طرح استعمال کرے جس طرح وہ اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق اللہ نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی، آج ہی صبح میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں مال کی ضرورت پڑے گی، میرے پاس تو کچھ مال نہیں ہے، تو اس سے زیادہ مخلص میرا کوئی نہیں، میں نے آج صبح ہی سے یہ طے کر لیا کہ صدیق کا مال میرا مال ہے، صدیق یہ تیرا مال میرا مال رہے گا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے دنیا والوں کے سامنے مثال پیش کی کہ اپنے نبی سے کیسے عشق کیا جاتا ہے، اپنے نبی سے کیسے محبت کی جاتی ہے، اپنے نبی کی تعلیمات پر کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ کسی کی دیکھا دیکھی نہیں ہے، یہ جلسوں کا مقصد امت کو نبی کا تعارف کرانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک میری بات یاد رکھیں، اور بڑے بڑے علماء کرام ابھی بیان کریں گے، جب جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، میرے دوستو صلی اللہ علیہ نبی الامی اتنا تو ضرور پڑھ لیں، یہ محبت کا ادنا تقاضا ہے کہ آپ نبی کا لفظ سنتے ہی فوراً آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آپ فوراً یہ کہیں صلی اللہ علیہ نبی الامی، اور یہ عقیدت کی زبان سے بولے، انشاءاللہ عقیدت کی زبان سے جب بولیں گے تو اس کا اثر دل پر ہوگا، اور اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ نبی کی محبت دل کے اندر آئے گی، اور یہ محبت ہم سب کو اطاعت کے اوپر اتارے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔